نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ لوگ چھٹیاں گزار کر آئے ہیں؟ ماشاءاللہ. چلیے اب ہم سب آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری چھٹیاں کیسے گزری. آپ کا کیا خیال ہے، کیا چھٹیاں فائدہ مند ہوتی ہیں؟ چھٹیاں فائدہ مند ہوتی ہیں کہ انسان کو قرآن پاک کی روشنی میں دنیا کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کے رویے اور ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ جب پڑھنے کی دھن ہوتی ہے تو یہاں تو ویسے ہی 6 گھنٹے آپ کے گزر جاتے ہیں، کچھ آنے جانے میں گزر جاتے ہیں، اور واپس جا کر بھی آپ کے دماغ پہ یہی چھایا ہوتا ہے، باقی چیزیں نظر بھی نہیں آتی. لیکن جب آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر سب کچھ ایک دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، تو اس سے انسان کو مزید اپنی زندگی کی پلاننگ کرنے کا اور کام کرنے کا بہتر موقع ملتا ہے کہ مجھے اور کیا کچھ کرنا ہے. خالی ذہن ہو کر انسان کو زیادہ بہتر سوچنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ نے سے کوئی بتائے گا کہ مثلاً آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی ایکسپیرینس، کوئی چیز بتانے سے پہلے سب اپنی نیت کو چیک کریں کہ ہم جو بھی اپنے اس کام کے بارے میں بات کریں گے وہ کسی کے دکھانے کے لیے نہیں ہوگی، وہ صرف ایک اچھی مثال کو سامنے لانے کے لیے تاکہ دوسرے بھی اسے دیکھ کر عمل کریں. اور اگر آپ کو دیکھ کر کسی نے بھی عمل کر لیا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. کرنے والے کو تو ملے گا ہی، لیکن آپ کو بھی ساتھ ہی ملے گا. یعنی بہت سے لوگ اپنا کوئی اچھا کام اس لیے نہیں بتاتے، اور بعض اوقات اچھا بھی کرتے نہیں بتاتے کہ اس سے ریاکاری نہ ہو جائے، دکھاوا نہ ہو جائے، عمل ضائع نہ ہو جائے. تو عمل کی حفاظت کے لیے وہ اپنی نیکیوں کو چھپا کر رکھتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان تبدو صدقات فر اما ہی، اگر تم صدقات دکھا کر دو تو وہ بھی کتنے اچھے ہیں. دکھا کر دینا اور دکھاوا کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. دکھا کر دینے میں نیت کیا ہے؟ کہ دوسروں کو بھی شوق آئے. اور دکھاوا کرنا کیا ہے؟ کہ ہمیں لوگ اچھا سمجھیں اور ہم لوگوں کی نظر میں بہت اچھے انسان قرار پائیں، یہ لوگ ہماری تعریف کریں. تو ہمیں کوئی بھی جو بات یہاں کرنی ہے وہ اس لیے نہیں کرنی کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھے، بلکہ مسلسل اپنے اوپر چیک رکھنا ہے کہ میں جو بھی کوئی بات بتا رہی ہوں ایک اچھی اگزامپل کے طور پر بتا رہی ہوں، نہ کہ دکھاوے کے طور پر. مجھے لوگوں سے کوئی صلہ اور ریوارڈ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے ہوم ورک میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ مختلف پبلک پلیسز کو آپ وزٹ کریں. یہ کسی ہاسپٹل میں گئی تھی.
السلام علیکم. ایک سینیٹوریم ہے، اس کا نام ہے اوجھا سینیٹوریم، یونیورسٹی روڈ پہ، بہت دور. وہاں کی کنڈیشن اتنی پتھیٹک ہے کہ وہاں جا کے کتنے دنوں تک ہوش صحیح طرح سے نہیں آ رہا تھا. وہاں جا کے بھی جتنی زیادہ شکر گزاری آئی ہے نعمتوں کی، اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. ان مریضوں کی بھی کنڈیشن دیکھ کے صحت کی اتنی قدر آئی ہے کہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے. ان مریضوں کا اتنا برا حال ہے کہ بالکل لگتا تھا کہ کوئی مریض، میرا خیال 30 پاؤنڈ یا 35 پاؤنڈ سے زیادہ ان کا ویٹ نہیں ہے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل ہے لیکن اس کی صرف ایک نظر جا کے ادھر کا حال دیکھ لیں. جو ہمیں لے کے گئی تھیں وہ پچھلے 5 ماہ سے وہاں کام کر رہی ہیں، تو جو انہوں نے حال بتایا تھا کہ اگر آپ 5 ماہ پہلے آتے تو آپ لوگوں کو یہ چیز بھی نظر نہ آتی جو اب نظر آ رہی ہے. ادھر پانی نہیں تھا سب سے پہلے اس ہاسپٹل میں، تو جس ہاسپٹل میں پانی نہ ہو وہاں ٹی بی کے پیشنٹس تھے، اتنی وہاں غلاظت تھی جو سب انہوں نے صفا کروائی ہے، اور پانی کے لیے کنویں کھدوائے، وہاں سب میٹھے پانی کے کنویں نکل آئے. اور آپریشن تھیٹر بند تھا، انہوں نے آپریشن تھیٹر کھلوایا، پنکھے لگوائے اور لائٹ کا انتظام کیا. بالکل خوراک نہیں اور نہ دوائیں. ہر ہفتے کم از کم ان کو 14,000 کا صرف دودھ چاہیے. اب وہاں وہ سب جمع کر رہی ہیں ان کے لیے، اور بہت انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب جو بھی آ کے ان کے ساتھ ان کے لیے کچھ کر سکے، ان کو پڑھانے کے لیے بھی. کیونکہ وہاں پیشنٹ سے ہم بات کر رہے تھے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ ان کی اتنی بری حالت ہے کہ ان کو ابھی صرف وہ تھوڑا تھوڑا صفائی کے بارے میں ہی بتا رہی ہیں کہ آپ صاف رہیں گے تو یہ بیماری آپ کی دور ہوگی. تو اس سے مجھے تو وہاں جا کے سب سے زیادہ شکر اور قدر آئی اپنی نعمتوں کی.
کیا خیال ہے اگر ہم مل کر صرف ان کے دودھ کا ہی منتھلی انتظام کرتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ پہنچانے کا ان سے ایک دفعہ ہمارا کانٹیکٹ کرا دیں اور ملوا بھی دیجیے، اور اگر ایک خاتون جا کر اتنا کچھ کروا سکتی ہیں تو ہم کم از کم پیچھے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں کسی بھی طرح. اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اگر 1 روپیہ دن کا اگر ہم اب جمع کرتے رہیں اور مہینے بعد ہم اکٹھے کر لیں ایک جگہ اور اس میں سے ان پیشنٹس کو اگر اور کچھ نہیں تو اگر غذا کا تھوڑا ارینجمنٹ کر لیں تو انشاءاللہ بہت بہترین صدقہ ہوگا. ایک تو بھوک اور دوسرا بیماری, کیونکہ زیادہ تر یہ بیماری ایسے لوگوں کو ہی لگتی ہے جن کے اندر کچھ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں یا فوڈ کی کمی ہوتی ہے. اور دوسری اہم بات جنہوں نے کی کہ طہارت اور نظافت اور صفائی, کیوں اس کو نصف ایمان کہا گیا ہے؟ اگر دن میں 5 دفعہ انسان وضو کرتا رہے اور نماز پڑھتا رہے تو بہت ساری بیماریوں سے ویسے ہی بچت ہو جاتی ہے. میں ان چھٹیوں میں جب اپنے سفر پر تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں مختلف اوقات میں پڑھنے کا موقع ملا ہے, لیکن میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب کبھی مدینہ جانا ہو تو وہاں بیٹھ کر ضرور سیرت کا کچھ نہ کچھ پڑھوں. تو الحمدللہ مجھے ایک چھوٹی سی کتاب مل گئی مارکیٹ سے, تو اس کو میں نے ایک سٹنگ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھا. اس کا ٹائٹل تھا کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انا کا طرح ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گویا آپ انہیں دیکھ رہے ہوں, یعنی آپ کا ڈیلی روٹین اور سارا جو روزمرہ کے طریقے تھے اس کے اوپر تھی. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں لکھا ہوا تھا. اور ایک چیز جو پہلے بھی میں نے پڑھی لیکن اس دن پڑھ کے تو مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام دانت صاف کرنے کا کرتے, پھر جب بھی آپ باہر سے گھر آتے تو آ کر پہلا کام دانت صاف کرتے. ہم سمجھتے صرف نمازوں کے اوقات میں, رات کو سوتے وقت اور مختلف اوقات میں آپ کے مسواک کا لکھا ہوا تھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنی زیادہ نظافت تھی اور اتنی زیادہ پاکیزگی کی حس تھی آپ کے اندر. اور بہت سی بیماریاں میدے سے شروع ہوتی ہیں نا, اگر میدا ٹھیک نہیں تو پورا جسم آپ کو متاثر ہوگا, کیونکہ آپ غذا کو جو کھا رہے ہیں وہ بھی صحیح ڈائجسٹ نہیں ہو رہی, آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن رہی. اور اگر منہ کے اندر خرابی ہے تو وہ سارے سسٹم میں چلی جائے گی اور آخری حصے تک آپ کے وہ بیماریوں کا سبب بنے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی وفات تک آپ کے بالوں میں سے 20 سے کم بال صرف سفید ہوئے تھے, یعنی پورے سر کے یا داڑھی کے بالوں میں صرف 20 یا اس سے کم بال تھے جو سفید ہوئے تھے. اٹ مینس کہ 63 کی ایج میں بھی آپ بالکل ایسے لک دیتے تھے جیسے ایک ینگ انسان ہوتا ہے, ایک نوجوان ہوتا ہے. کیونکہ بالوں کی سیاہی جو ہے وہ انسان کے حال حلیے کو بدل دیتی, اس کی رنگت, اس کی شکل و صورت کو بدل دیتی. تو اتنی صحت کا راز کیا تھا؟ تو میں دیکھ رہی تھی کہ کتنی مشقت والی زندگی تھی. یہاں ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں تبوک کے بارے میں, خیبر کے بارے میں, آپ خیبر تشریف لے گئے, آپ تبوک تشریف لے گئے, آپ مسجد قباء پیدل جاتے تھے, ہر ہفتے کے روز آپ جایا کرتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے, کیونکہ وہاں کی نماز جو ہے وہ عمرے کے برابر ہے, یعنی ایک نماز وہاں پڑھنا عمرے کے برابر ہے. اور حیرت ہوتی ہے کہ تبوک 700 کلومیٹر ہے, 700 کلومیٹر. اگر آج کے دور میں ہم 700 کلومیٹر صرف گاڑی میں یا کار میں یا بس میں بھی سفر کریں تو ہماری ہڈیاں چور ہو جائیں. کہاں یہ کہ اونٹوں پر اور گھوڑوں کے اوپر 700 کلومیٹر جانا اور 700 کلومیٹر آنا, اور وہ بھی سیر و تفریح کے لیے نہیں, جہاد کے لیے. اٹس ناٹ اے جوک, کیونکہ اتنی شدید گرمی ہے. اور آپ کو معلوم ہے سورت توبہ میں آنے والا بھی انشاءاللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی کے دنوں میں تبوک کا سفر اختیار کیا تھا. تو میں تو صرف سوچ کے پریشان ہوتی تھی, ہماری آنکھیں نہیں اس دھوپ میں کھلتی تھی, ہمیشہ وہ بلیک چشمہ لگانا پڑتا تھا. تو میں سوچتی کہ کس طرح انہوں نے یہ سارے سفر کیے. خیبر تقریباً 300 کلومیٹر دور ہے وہاں سے مدینہ سے. یہ سب کچھ جسمانی صحت ہو تو ہو سکتا ہے, بیمار بدن کچھ نہیں کر سکتا, عبادت تک نہیں ہو سکتی بیمار بدن سے, پھر آپ صرف دیکھ کے حسرت ہی کر سکتے ہیں. اور صحت کا راز جو ہے وہ صفائی میں ہے, طہارت میں ہے. اور اس کا راز جو ہے اگر ساری طہارت کو جمع کیا جائے تو اس میں جو میجر پارٹ ہے وہ آپ کے ماؤتھ کی کلینلینس ہے. اس کی طرف ہم سب کتنی توجہ کرتے ہیں. ہمیں تو مسواک یوز کرنا بھی نہیں آتا, کیونکہ وہ پلاسٹک کے برش سے تو دن میں 5-6 دفعہ اگر آپ اسے کریں گے تو وہ تو بہت بدمزہ ہو جائیں گے آپ. لیکن اگر آپ لکڑی کا مسواک کرتے ہیں تو اس سے جو فریشنس منہ کے اندر آتی ہے اور جتنا انسان بہتر محسوس کرتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سنت کو اپنایا ہو. میں سوچتی ہوں کہ بڑی بڑی باتیں تو دور کی بات ہے, چھوٹی سی بھی ایک سنت اپنانے کے لیے ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور اپنے ٹائم مینجمنٹ کے اعتبار سے وہ نہیں پاتے. آج کل آپ کی شاید کتاب وہ چل رہی ہے سنت کی اہمیت پر. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں تو اس کے لیے اچھی صحت بہت ضروری ہے. اچھا ایک اور بات جو اس ہاسپٹل کے حوالے سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بیمار شخص کو دیکھیں، کسی اب نارمل شخص کو دیکھیں، کسی پریشان زدہ کو دیکھیں، تو اس وقت یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں، الحمدللہ الذی آفانی ممن ابتلاہ بہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس بیماری یا تکلیف سے جس میں اس شخص کو مبتلا کیا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ اس بیماری سے یا تکلیف سے محفوظ رہیں گے. اور یہ کہیں پر بھی راہ چلتے ہوئے کسی بھی جگہ آپ دیکھیں یا کسی بھی ہاسپٹل میں کبھی بھی جائیں، کسی چھوٹی سے چھوٹی بیماری والے شخص کو بھی دیکھیں، مثلا اگر کسی کو فلو ہوا، کوئی چھینک رہا ہے یا کچھ ایسی کسی بھی تکلیف میں ہے، تو فوراً آپ اس دعا کو دہرا لیں. کیونکہ ہم عموماً ایسی جگہوں پہ جانے سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ بیماریاں ہم کو نہ لگ جائیں، ہے نا، ایک ڈر ہوتا ہے کہ یہ جرمز ہم کیچ نہ کر لیں. تو اس سے بچاؤ کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ دعا پڑھ لیں. ہاں اور کوئی ایکسپیرینس اپنا شکر جی آپ.
السلام علیکم میڈم. سب سے پہلے تو آپ کو ہم دیکھیں مبارک ہوں، سب اسٹوڈینٹس کی طرف سے. ہم لوگ فاطمی گئے تھے میڈم، ہماری وین کی لڑکیاں ہیں 8-10، تو وہاں پہ ہم نے بچوں کو وزٹ کیا، ان کو بلڈ دیا جا رہا تھا، ٹرانسفر ہو رہا تھا ان کا بلڈ، اور ان کے لیے ہم جوس لے گئے تھے اور بسکٹس کے پیکٹ لے گئے تھے، 7 کارٹن لے گئے تھے، وہ ہم سب لوگوں نے شیئر کر لی تھی جتنے سب تھے. وہاں پہ رومی ڈوسر صاحب ہیں جو مینجمنٹ میں ہیں، انہوں نے ہماری بہت وہ کی. اور وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک لڑکی نوشین تھی، اس نے بلڈ بھی دیا اپنا، اور بہت بہت تکلیف ہوئی. بہت چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے تھے جن کا بلڈ ٹرانسفر ہو رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان بچوں کی عمر جو ہے 35 سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، جن کو بلڈ کینسر لیکومیا وغیرہ تھا ان کو. اور ان لوگوں کو ہم لوگوں نے دعاؤں کے کارڈ دیے اور ان کو بتایا کہ آپ دعاؤں کے کارڈ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا. اور اس میں ایک لڑکا تھا، اس کے 4 بھائی اسی تکلیف میں تھے، ان کو 4 کو لکومیا تھا. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ان بچوں کے لیے اسماء حسنا پڑھے اللہ تعالیٰ کے نام، اور ان بچوں کے چہروں پہ اتنی مایوسی تھی نا حد سے زیادہ، لیکن یہ کہ ہاسپٹل بہت صاف ستھرا تھا، بہت اچھی مینجمنٹ تھی، یہ سب تھا. وہاں بہت تکلیف دہ چیز تھی، بہت چھوٹے بچے.
ہمارا حال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ لڑکی کیوں ہے اور لڑکا کیوں نہیں، اور لڑکا کیوں ہو گیا، مجھے تو ابھی بیٹی کا شوق تھا، اور ہمیشہ ایک شکوے کسی کیفیت ہوتی ہے. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت مند سلامت بچے دیے ہیں ان کی قدر دانی کریں. اور پھر بہت سی مائیں بچوں کی شرارتوں کی وجہ سے یا بچوں کے ستانے کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، اور بہت آج کل یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ بچے یا تو ہوں ہی نہ ہوں، بھی تو ایک آدھ ہوں، اور پھر یہ کہ وہ بھی کوئی اور ہی سنبھال پال لے، ہمیں یہ مصیبت نہ دیکھنی پڑے. حالانکہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر صحت مند بچے اللہ نے آپ کو دیے ہیں تو اس کے اوپر بھی بہت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے پڑھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں تبلیغ کا کام شروع کیا تو بطور خاص آپ ضعفاء، مساکین اور یتیموں اور غریب لوگوں کے پاس جاتے تھے، اور ان کو جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے. اسی وجہ سے حضرت بلال اور حضرت عمار اور ان کا جو خاندان تھا وہ مسلمان ہوئے تھے، حضرت سمیہ، یعنی اسلام کی ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کی اکثریت جو تھی وہ غربا اور مساکین کی تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محروم طبقات کے لیے کتنی محبت اور کتنی خیر اور کتنی ہمدردی تھی.
السلام علیکم. میں نے بھی ایک ہاسپٹل میں وزٹ کیا پیشنٹس کو، تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ پہلے تو ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ نے کسی قسم کے ان کے نجی معاملات میں دخل نہیں دینا، سوائے اس کے کہ آپ اس کی بیماری کے متعلق بات کریں، اور جو ایک ڈاکٹر اور آپ کے درمیان ایک برج ہے اس کو آپ فل کریں. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اسپیشل آپ کو ٹریننگ ہونی چاہیے پیشنٹس کو وزٹ کرنے کے لیے. اینی وے الحمدللہ وہ میں نے چھوٹا سا کورس کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ میں تو آلریڈی کیا ہوا ہے، میرے پاس تو سرٹیفکیٹ بھی ہے، تو دے الاؤڈ می ٹو وزٹ دا پیشنٹس. تو جب پیشنٹس کے پاس گئے تو اس نے، جیسے ہم یہاں سے دعائیں میں لے گئی تھی ساتھ، تو میں نے کہا چلیے ان کو دین کے بارے میں کچھ بتائیں گے. اور کچھ مجھے پیشنٹ لکیلی انلکیلی ایسا ملے جو بہت ڈیفیکلٹ تھے. انہوں نے مجھے پوچھا کہ کون سے مریضوں کو آپ دیکھنا پسند کریں گے، میں نے کہا کوئی بھی دے دیں، ڈزنٹ میٹر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انہوں نے کہا کہ 2 پیشنٹ ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجیے، ان کو سخت ضرورت ہے ان سے بات کرنے کی. تو خیر اینی وے ہم لوگ وہاں گئے، جا کے بیٹھے تو ایک جو پیشنٹ تھی ان کے ہسبینڈ کے پاس کھڑے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے کل تو نام پوچھا، اور اس نے بہت پیار سے بڑا اچھا رسپانس دیا اور بات کرنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کہیں دینی ادارے میں کام کرتی ہیں. میں نے کہا کہ میں نے الہدیٰ جوائن کیا ہے, قرآن پڑھ رہی ہوں. تو کہتی ہے مجھے بہت قرآن سے محبت تھی اور ہے, لیکن میں جب قرآن پڑھتی ہوں تو مجھ سے چھین لیتے ہیں اور یہ مجھے پڑھنے نہیں دیتے. دین آئی آسک ہر ہسبینڈ کہ آپ نے کیوں ایسا کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے بہت سارے قرآن پھاڑ دیے تو اس لیے ہم نے ان سے لے لیا. تو میں نے کہا قرآن کیوں پھاڑے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو پکڑ لیتی ہیں اور اپنے دل کے ساتھ لگا لیتی ہیں اور پڑھتی رہتی ہیں, تو ہم نے ان سے قرآن پاک لے لیتے ہیں, اس کو دیتے نہیں ہیں کہ اس کو شہید کر دیتی ہیں قرآن کو. تو اینی وے انہوں نے کہا کہ یہ بہت پرانا کیس ہے, اس کو الیکٹرک شاک دیے جا رہے ہیں, اس کے اتنی لمبی جوڑی ہسٹری جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے, تو آپ صرف اس سے بات کریں. تو میں نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہے, آپ لوگ چلے جائیں. اس نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کو باہر نکال دیں اور میں نے کچھ پرائیویٹ باتیں کرنی ہیں آپ سے. اتنا اس کو ہم پہ ٹرسٹ ہو گیا, جیسے ایک ڈاکٹر کے ساتھ آپ لوگ ہر بات شیئر کر لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں. تو اس نے کچھ سیکرٹ باتیں بتائیں جو میں نہیں بتا سکتی آپ کو. تو اینی وے وہ صحیح تھیں یا نہیں تھیں, کیونکہ ایک وزٹ کے اندر آپ ایک تو کسی پیشنٹ کا سارا درد اپنے اندر سمو نہیں سکتے, اور جب تک اس کو آپ وزٹ نہ کرتے رہیں کنٹینیوسلی, جب ہم وہاں سے اٹھے تو اس نے ہماری منتیں کرنے لگی کہ آپ پلیز دوبارہ ضرور آئیے گا, آپ ہمیں چھوڑ کے ایسے نہ جائیں. اور نیکسٹ ویک آپ آئیں گی میرے پاس, تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے کیونکہ میں وعدہ بھی نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ ہم ریگولر تو وہاں پہ نہیں تھے وزٹرز کے جا کے ان کو کر سکیں. تو میرے خیال میں اگر ہم لوگ سب جا کے ان کو ریگولر وزٹ کریں, اس طرح کا سسٹم کر لیں, تو وہ ان کو بہت ہیلپ کرے گا. اور ایک اور پیشنٹ تھے ان کا, تو خیر بیٹا 14 ایئرز لیکیمیا سے اس کو ڈیتھ ہو چکی تھی. ڈاکٹرز ڈڈ ناٹ نو اباؤٹ ہر دس تھنگ کہ جی اس کا یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی یہ دماغی ان کو پرابلم ہے اور ہمیں نہیں پتا کیا ہے, ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے. تو الحمدللہ اس کو میں نے دعائیں دی. میں نے کہا دیکھو میری بیٹی کو لوکیمیا تھا when she was 2 years old and she had this treatment, الحمدللہ she has totally recovered. تو آپ ایسے نہیں کرو, اگر کوئی چلا بھی جاتا ہے تو پتہ نہیں خدا نہ خاصا اس کی ٹانگ ختم ہو جاتی ہے, کوئی منٹلی اسٹارٹڈ ہو جاتا تو وہی بہت پینفل ہو جاتا. تو کہتی جب سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے میں تب سے میرا یہ حال ہے کہ میں نے نماز تہجد ہر چیز میں نے چھوڑ دی ہے, نہ میں قرآن پڑھتی ہوں, نہ میرا دل کرتا ہے, نہ میری میں ہمت ہے کہ میں قرآن کو ہاتھ لگاؤں. تو الحمدللہ خیر اس کو ہم نے بتایا, میں نے خود اپنا ایکسپیرینس بتایا. میں نے کہا نہیں آپ ایسے نہیں کریں, اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی دے دیا اس کے بدلے میں. جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نیکسٹ منتھ اس کا بیٹا پیدا ہوا. تو وہ اس نے دعائیں میرے سے لے لی, اور پھر میں نے آئی کال ڈاکٹر. میں نے کہا جی آپ مجھے بتا دیں ان دو پیشنٹ کا کیا بیک گراؤنڈ کیا, ان کو مل کے ان سے بات کریں اور مجھے بتائیں, مجھے فیڈ بیک چاہیے. تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ وہ جو سیکنڈ پیشنٹ تھی وہ تو اسی دن گھر چلی گئی, اس نے کہا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے اور میں اپنے اللہ سے خود جا کے دعا کروں گی اور جب قرآن پڑھوں گی میں ٹھیک ہو جاؤں گی, مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ لوگوں سے. اور جو پہلی پیشنٹ تھی وہ تو خیر بڑا 13 ایئرز اولڈ پیشنٹ تھا, تو وہ انتظار ہی کرتی تھی کہ ہم لوگ جائیں گے, میں نے وعدہ نہیں کیا اور میں آ گئی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم سب لوگ جا کے ویکلی یا منتھلی ایک دفعہ کسی وزٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا.
اس کے لیے جو آپ نے شارٹ کورس کیا ہوا ہے ہاسپٹل میں پیشنٹس کو وزٹ کرنے کے بارے میں, اگر اس کی کچھ آؤٹ لائن آپ بنا لیں اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں, کیونکہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی ہر چیز میں حصہ لینا, تو اگر بعد میں بے شک ان کے کورس کی ایسی ایک ٹیم بنا لی جائے جن کو باقاعدہ ایک ٹریننگ دی جائے, اور اس ٹریننگ کے بعد یہ لوگ اپنی تبلیغ کا ایک حصہ بنا لیں مختلف ہاسپٹلز ہی میں جانا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک مریض کو وزٹ کرنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ اگر ایک شام کے وقت کوئی کسی مریض کو وزٹ کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
السلام علیکم. ہم لوگ کڈنی سینٹر گئے تھے اور جنا اسپتال اور سول اسپتال گئے تھے. کڈنی سینٹر میں ہم لوگوں نے مریضوں کو دیکھا جن کو ڈائلسس پہ رکھا ہوا تھا, اور ان کی بہت بری حالت ہے. انہوں نے کہا جتنی جلدی یہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, وہ ڈائلسس ہفتے میں 7 دفعہ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے, کچھ لوگوں کے 3 دفعہ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے 5 دفعہ ہوتے ہیں. تو وہ ڈائلسس جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ ہم کو لے کے گئے. وہ جگہ دکھائی, ایک الگ سی انہوں نے کڈنی ٹائپ کی مشین لگائی ہوئی تھی, 2 ٹیوبس لگائی ہوئی تھیں, کیونکہ گردن میں ایک جگہ ہوتی ہے وہاں پہ وہ ہول کرتے ہیں, وہاں سے وہ ٹیوبس جاتی ہیں. جو بہت زیادہ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا کہیں سے کچھ نہیں مل رہا ہوتا وینز وغیرہ, تو ان کے یہاں سے 2 ٹیوب جانی جاتی ہیں, ایک سے خون نکالا جاتا ہے اس کڈنی کے تھرو, دوسری ٹیوب سے وہ خون جاتا ہے. تو وہ وہاں دیکھ کے تو ہم لوگوں کے دل چاہ رہا تھا کہ ہم سجدے میں گر جائیں, اور مطلب ایسے حالات تھے کہ اپنا شکر زبان پہ آ رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں دی ہوئی ہیں اور ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور ان کو غور نہیں کرتے. پھر ہم لوگوں کو اس مشین کو بھی دکھایا گیا جو پتھر ہو جاتا ہے کڈنی میں, اس کو وہ ڈیزالو کر کے یونی کے تھرو نکالتے ہیں. تو وہ بھی مشین بڑی, اس کو دیکھ کے مطلب حیرت کہہ لیں آپ, ایک بڑا عجیب سا وہ ہوا کہ وہ بندے کو بیچ میں لٹاتے ہیں اور پیٹ کے اوپر وہ مشین آتی ہے اور اس پہ وہ ریز نکلتی ہیں, اس میں سے وہ اس کو کڈنی کو وہ کرتی ہیں, کڈنی کے اندر جو سٹون ہوتا ہے. اور وہ انہوں نے بتایا کہ جیسے اگر آپریٹ کریں تو وہ کڈنی زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے, لیکن اگر ہم ریز سے کرتے ہیں تو جب ریز لگاتے ہیں اس پہ سٹون پہ وہ اچھلتا ہے, تو وہ اچھل اچھل کے اس کو کافی مطلب بالکل ٹکڑوں میں کر دیتا ہے, وہ یورین کے تھرو نکل آتا ہے. تو ہم نے کافی سارے پیشنٹس کو دیکھا اور وہ دیکھا جن کا ڈائلسس ہو رہے تھے, تو بہت ہی عجیب لگا ان کو دعاؤں کی کتاب کو. ہم نے سوچا تھا اگلی دفعہ ہم ٹرپ کریں گے تو دعاؤں کی کتابیں وغیرہ دیں گے اور بھی دوسری چیزیں لے کے جائیں گے. سول اسپتال میں جب ہم گئے تو وہاں پہ گائنی وارڈ میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو ہے نہ کھڑکیاں تھیں نہ دروازے تھے, تو گائنی وارڈ میں جو نیولی بورن بچے ہوتے تھے ان کو بلیاں پکڑ کے لے جاتی تھیں اور بلیاں کھا لیتی تھیں. تو انہوں نے جو صاحبہ ہمیں مس سنیدہ کے ساتھ ہم گئے تھے, تو جن صاحبہ نے ہمیں بتایا تو انہوں نے سارا وہ وارڈ کور کرایا ہے, وہاں کھڑکیوں اور جالیاں وغیرہ لگوائی ہیں, لیکن پھر بھی وہاں لوگوں کو بالکل صفائی سے کوئی وہ نہیں ہے, جو کھاتے تھے بستر کے نیچے پھینک دیا. اور ہم لوگوں نے کافی پوچھنے کی کوشش کری اور جنہ اسپتال میں بھی ہم لوگ گئے, لیکن وہاں بھی ایسی صفائی کہیں بھی نہیں ہے, کوئی کانسیپٹ نہیں ہے صفائی کا.
یہ جو صفائی کی حالت ہے یہ واقعی قابل رحم ہے. حرم میں جو چیز مجھے بہت زیادہ تکلیف دی وہ یہ تھی کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے لوگوں نے پکنک پوائنٹ بنایا ہوا ہے اور پھر مختلف چیزیں کھا کے اور کہیں پر بھی ان کو ٹیشوز کو کھانے کی چیزیں یہ سمیٹتے بھی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بچے بے شمار قسم کی چیزیں پھینکتے ہیں. خصوصاً مسجد نبوی میں میں نے دیکھا جمعرات اور سوموار کے دن, کیونکہ روزہ رکھتے ہیں لوگ اور وہیں آ کے کھولتے ہیں, یعنی جس وقت وہ روزہ کھولتے ہیں وہاں اور پھر اٹھتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ جب مسجد خالی ہوتی تھی یوں لگتا ہے جیسے کوئی پارک میں کاغذ اور مختلف چیزوں کے ٹکڑے پھینکے ہوئے ہوں, ایسے دل خون کے آنسو ہوتا تھا. چونکہ میں نے وہ حدیث پڑھی بھی تھی کہ ایک خاتون جو تھی وہ بالکل معمولی سی تھی لیکن مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا ان کی وفات کے بعد. تو میں ہمیشہ اپنی بچیوں کو بھی یہ سب کو کوٹ کرتی رہتی ہوں کہ ان جذبوں کے ساتھ اگر ایسی جگہوں کی صفائی کریں تو شاید اللہ تعالیٰ ہم پر بھی کوئی رحم فرمائے. تو میں خود بھی کوشش کرتی کہ جو چیز میرے راستے میں آئے اسے بھی اٹھا لوں, اور اپنی بچیوں کو بھی میں نے کہا الحمدللہ ان لوگوں نے موک وغیرہ لے کے بھی وہاں پر چیزیں وغیرہ ساتھ کی چیزیں اٹھائیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو ایک محدود سے وقت کے لیے تھے. میں سوچتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم میں سے ہر ایک کے اندر اتنا جذبہ ہو اور کچھ لوگ بھی اس کوڑے کو اٹھانا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ دیکھ کر وہاں پر پھینکنا اور پھیلانا ہی ختم کر دیں. اب اگر ہاسپٹل میں لوگ خود ہی کھا کے بیڈ کے نیچے پھینک رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ کتنی دفعہ دن میں آئیں گے صفائی کرنے والے, یعنی حکومت بھی کیا کرے یا صفائی کرنے والے بھی کیا کریں اگر ہم ہی اس کو مینٹین نہ رکھیں.
السلام علیکم. میں کچھ عرصے پہلے کراچی سے دور ایک جگہ ہے ٹنڈولا یار, وہاں گئی تھی اور وہاں پہ ایک ٹاؤن بن رہا ہے راشد ٹاؤن, جو ایئر کموڈور میجر شبیر ہیں جو بنا رہے ہیں. ان کے بارے میں شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں, لیکن کچھ عرصہ پہلے 5-6 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کا جوان بیٹا تھا, وہ بھی ایئر فورس میں تھا, اور یہاں اخباروں میں بھی آیا تھا کہ ناظم آباد میں وہ جہاز لے کے اڑا رہے تھے تو ان کے جہاز میں آگ لگ گئی تھی, تو نیچے بیس نے کہا تھا کہ آپ ایجیکٹ کر جائیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت ایجیکٹ کروں گا تو جہاز آبادی پہ گر جائے گا, تو میں آبادی سے لے جاؤں گا تب ایجیکٹ کروں گا. لیکن اس وقت وہ بہت لیٹ ہو چکے تھے جب وہ آبادی سے لے گئے, انہوں نے آبادی بچا لی لیکن اپنی جان دے. تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور ان کے فادر کے لیے ظاہر ہے یہ بہت بڑا لاس تھا. اس کے بعد سے انہوں نے اپنا یہ ایم بنا لیا کہ ان کی میموری میں وہ ایک ٹاؤن بنائیں گے, کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ جو لڑکے ان کے بیٹے جو تھے وہ فلاح کے کام کرتے رہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے ایم کو پورا کروں گا. تو وہ اب راشد ٹاؤن بنا رہے ہیں ٹنڈولا یار میں, اور انہوں نے ابھی ایک چھوٹی سی بلڈنگ لی ہے جس میں وہ بچوں کی تعلیم کا انہوں نے کام شروع کیا ہے. تو وہ اسکول میں دیکھنے گئی تھی, تو اسکول میں آپ یقین کیجئے کہ مجھے بہت ہی حیرت ہوئی تھی کہ وہ بالکل گاؤں کے بچے تھے لیکن ان کو باقاعدہ لیٹسٹ قسم کی ایجوکیشن دی جا رہی تھی. ان کا بریک ہوتا ہے جس میں بچوں کو دودھ بسکٹ اور مختلف چیزیں کھلائی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد ان کی تعلیم ہوتی ہے, قرآن کی بھی تعلیم دی جاتی ہے, اور اسکول ختم ہونے کے بعد 4 یا 5 بجے اسکول ختم ہوتا ہے جس پہ ان کو کھانا وغیرہ کھلا کے بھیجا جاتا ہے. ان کے یونیفارم کا, ان کے کتابوں کا تمام بندوبست ہوتا ہے. اب وہ انہوں نے ایک بہت بڑا علاقہ لیا ہے جس میں وہ ہاسٹل, ہاسپٹل اور ایک سرائے خانہ بنا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ انہیں اتفاقاً اس بات کا وہ ہوا کہ وہاں پہ بہت سے لوگ اتنے غریب ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کر سکتے اور بہت سی لڑکیاں ایسی کماری رہ جاتی ہیں. تو انہوں نے ہم لوگ ان سے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنی جتنی بھی پرانی چیزیں ہیں نکال کے مجھے دے دیجئے. اور وہ اس کے بعد ان پرانی چیزوں کو باقاعدہ دکانوں پہ لے کے جاتے ہیں, فریزرز جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں فریج وغیرہ ان کو رینوویٹ کرواتے ہیں. جوتیاں ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ مجھے ایئر فورس سے تقریباً 200 کے قریب مل گئی تھیں اور وہ پھٹی ہوئی جوتیاں تھیں. میں نے وہ ایک موچی کو دے دی اور اس پہ سارا کام کروایا, 5-6 ہزار لگا, لیکن وہ بالکل برانڈ نیو جوتے ہو گئے. وہ میں نے سب کو بانٹ دیے اور اب وہ یہ کرتے ہیں کہ شادیاں کرواتے ہیں اور لوگوں کے پرانے کپڑے پرانی چیزیں جمع کر کے ان کو بالکل اچھی حالت میں کر کے وہ وہاں پہ دیتے ہیں اور خود جاتے ہیں اور خود شادیاں کرواتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اجتماعی بھی شادیاں کروا رہا ہوں. اس کے لیے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ لوگ اگر اپنے پرانے کپڑے پرانی چیزیں جو آپ کے گوداموں میں پڑی ہوئی ہیں جسٹ گو تھرو اٹ, اور اگر آپ وہ نکال کے ہمیں دے دیں تو ہمیں لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا.
اگر آپ اس کی کچھ ڈیٹیلز بتا دیں تو انشاءاللہ ہم ایک دن یہاں مقرر کر لیتے ہیں جس میں چیزیں جمع ہوں اور پھر وہ یہاں سے پک کر لیں. اگر آپ ہمیں ایسا کوئی ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرا دیں کہ جس دن وہ یہاں سے پک کر سکیں ہم اناؤنسمنٹ کر دیں, سب لوگ کچھ نہ کچھ لے آئیں اور وہ پھر یہاں سے اٹھا کے لے جائیں. یہ پچھلے سالوں میں اسلام آباد میں ہم لوگ مختلف اوقات میں یہ کام کرتے رہے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ گندے کپڑے اٹھا لاتے ہیں بعض اوقات, یعنی میلے کپڑے, یعنی بعض اوقات نئے ہوتے ہیں لیکن 2-4 دفعہ پہنے ان میں کوئی داغ واغ لگے جیسے تیسے ان کو بنڈل بنایا اور لا کے پھینک دیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب ایسی کچھ چیزیں جمع کرنی ہوگی تو پھر ان کو پراپر طریقے سے, اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر ہم دوسرے کو دیتے وقت کوئی بھی چیز یہ سوچیں کہ کیا یہ مجھے اپنے لیے پسند ہے, یعنی ایک تو ناپسند ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے مثلا چھوٹا ہو گیا یا آؤٹ آف فیشن ہو گیا, چلے وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن کسی بھی ردی چیز کو بیکار چیز کو یا ایسی حالت میں دینا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, وہ پھر لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا میں آ جاتا ہے. من کے ساتھ اذا کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان گندی چیز دے دوسرے کو جسے دے کر دوسرے کو اور شرمندہ کرے اور رسوا کرے اور ذلیل کرے. ان کا سوال یہ ہے کہ جو چیزیں ہارمفل ہوتی ہیں اگر ان کو نکالنا چاہیں ڈسکارڈ کرنا چاہیں تو اس کا کیا کیا جائے. مثلا اگر کوئی شخص سگریٹ چھوڑ دے تو باقی ماندہ سگریٹس کا کیا کیا جائے, تو تنور میں پھینک دیا جائے, کیونکہ سگریٹ اتنی نقصان دہ ہے کہ بہت سارے بیماریاں جو ہیں وہ سگریٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. ایسی چیز صدقہ بھی نہیں کرنی چاہیے. جس طرح شراب حرام ہوئی تھی تو لوگوں کے پاس اعلیٰ قسم کی شراب گھروں میں موجود تھی, انہوں نے کہا ہم اپنے غیر مسلم دوستوں کو دے دیتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اسے تحفے میں بھی مت دو, اس کو ضائع ہی کر دو. تو اسی لیے سب بہا دی گئی تھی.